ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله فی سبیل اللہ امواتا، مت تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، تم سمجھ رہے ہو وہ نقصان اٹھا گئے، نہیں وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیان بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ خوشیاں منا رہے ہیں اس پر جو انہیں اللہ نے دیا ہے، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی ان کا حق نہیں تھا، اللہ کا فضل ہوا ان پہ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اور خوشخبری پاتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی اپنے پچھلے رشتہ داروں کے بارے میں کہ وہ بھی انہی کے راستے چل رہے ہیں، اللہ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب وہ دنیا سے آخرت کی طرف آئیں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت، و فضل اور فضل کی وجہ سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہاں پر شہداء کے بارے میں کچھ بات کی گئی ہے کہ شہید کی حالت کیا ہوتی ہے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ کیا ہے وہ زندہ ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں کہ وہ کیسی زندگی ہے. قرآن پاک میں دو زندگی اور دو موت کا ذکر ہے. شہید بھی بظاہر مرتا ہے لیکن مر کر جنت میں جلدی پہنچ کے شارٹ کٹ لے لیتا ہے، یعنی موت تو آتی ہے، اسی وجہ سے تو اس کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ مرا ہی نہیں مر کے تو کیا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. اصل میں یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات لوگ جو شہید ہوتے ہیں ان کو ہم جب زندہ اس سینس میں سمجھتے ہیں جس طرح ہم میں اور آپ زندہ ہیں تو کئی قسم کی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان پر شہادت کے وقت موت تو آتی ہے لیکن آتے ہی موت کیا ہوتا ہے، ان کو جلد زندہ کر کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. ہم لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک لمبا انتظار ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر کہیں جا کے جنت. مگر شہید ادھر سے نکلا، موت کی سرحد پار کی اور آگے پھر زندہ فوراً کر کے جنت میں بھیج دیا گیا. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، لہذا شہید کے لیے بھی مرنا تو ہے مگر مر کے فوراً زندہ ہو جانا ہے. ان کی قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں ان کو آتی رہتی ہیں. اور تیسرا جو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی روحیں سب پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شہید کی روح سب پرندوں کی شکل میں ہوں گی، شہیدوں کی روحیں ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹک رہی ہیں، قندیل جیسے شینڈلیئر ہوتا نا ایسے ہی، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں. ان کے رب نے تین بار سوال کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں، پھر شہید ہو کر آئیں. اس آیت کے پس منظر میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تو لوگ غمگین تھے، پریشان تھے کہ ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، تو اس پر فرمایا کہ نہیں تم غم نہ کرو، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اگر وقتی طور پر فوت ہوئے بھی ہیں تو پھر زندہ ہیں، اور وہاں خوش ہو رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تم غمزدہ نظر آتے ہو. فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کا قرضہ بھی ہے، تو کیا کروں؟ اور وہ خود فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو؟ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ آپ دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں. یعنی اس کو تو نہ بچوں کا فکر ہے نہ قرضوں کا فکر ہے وہاں جا کے، اس کا تو دل چاہتا ہے کہ پھر آ کے پھر اسی طرح وہی موت آئے جو پہلے آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص نیک عمل کر لے، نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے، اسے اللہ کے ہاں اس قدر پرلطف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے. وہ تمنا کرتا ہے پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو اللہ کی راہ میں جان دیتے وقت اس کو ملا تھا. خدا کی راہ میں جان دیتے وقت کا جو مزہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ شہید بار بار اس طرح مرنا چاہتا ہے. تو پیچھے رہنے والوں کو کیا ہوا؟ بشارت دی گئی کہ ان کے لیے مت غم کھاؤ. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہدائے احد نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے منہ نہ موڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دی، اور اس پر یہ آیتیں اتری. اور یہاں پر یہ لفظ جو آتا ہے نا، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں. استبشار، ایسی خبر سنانا جس کے سنانے کے بعد انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں، یعنی جو چہرے سے کہتے جیسے کہتے نا لڈو پھوٹ رہے ہیں، اس طرح کی خوشی کا اظہار. یستبشرون، خوشیاں منا رہے، خوش ہو رہے ہیں. شہداء کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے. شہداء پر بھی موت آتی ہے لیکن اس کے بعد وہ زندہ کر دیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو رزق بھی ملتا ہے. وہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ فرحین، خوش ہوتے ہیں. کس چیز پر؟ بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا. من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی شہادت اور شہادت کے بعد کے انعامات دراصل اللہ کا فضل ہیں. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور وہ خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، یعنی جو ان کے پیچھے رہ گئے، ان کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ہی راستے پر چل رہے ہیں اور ان قریب ہمارے ہی انجام کو پہنچیں گے. اور جو بھی اس انجام کو پہنچے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دوبارہ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، کہ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہیں. اب یہاں تاکید ہے خوش ہونے کے بارے میں، استبشار کی. تو پہلی خوشی ان کی کس کے بارے میں تھی؟ اپنے بعد والوں کے بارے میں. اور یہ دوسری خوشی کس کے بارے میں ہے؟ جو خود ان کو انعام مل چکا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کے بارے میں کہ شہداء کا مرتبہ اور مقام ایک بلند مقام ہے، ایک واقعہ آپ کو سناؤں گی. یہ واقعہ ایک خاتون کا لکھا ہوا ہے جو اس انسیڈنٹ یا اس واقعے کی چشمدید گواہ ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا جو کچھ شہداء کے بارے میں ہے. جب ان کی قبریں کھودی گئیں تو ان کے جسم صحیح سلامت برآمد ہوئے اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک بھی تھی. اور اس کے علاوہ ایک رسالہ ہے، یہیں کراچی سے نکلتا ہے، تکبیر، اس کی 4 اپریل 1992 کی اشاعت میں اس واقعے کی، جس کی ابھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، یہ تصویر بھی شائع ہوئی. اگرچہ یہ چونکہ ایک فوٹو کاپی ہے اس لیے تصویر اتنی واضح نہیں ہے. تکبیر کی اس اشاعت میں لکھا ہے کہ تکبیر کے 7 نومبر 1991 کے شمارے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان کا 50-60 سال پیش آنے والا یہ ایمان افروز واقعہ شائع ہوا. یعنی وہ واقعہ جو آپ کو میں سناؤں گی یہ تکبیر میں بھی شائع ہوا. کب؟ 7 نومبر 1991 کے شمارے میں. اگر یہاں سے کوئی نکلوا لے شمارے، یہ دونوں 92 اپریل کا بھی اور 91 نومبر کا، تو زیادہ اچھا ہوگا. واقعہ یہ کہ عراق کے مفتی اعظم اور اس وقت کے سربراہ سلطنت شاہ فیصل نے بیک وقت اور متواتر یہ خواب دیکھا کہ یہ دونوں صحابہ ان سے اپنے مزارات میں دریا کے پانی کی آمد کی شکایت کر رہے ہیں، یعنی خواب کے اندر. جس کے بعد شاہ فیصل نے مفتی اعظم کے فتوے کے بعد صحابہ کے جسم کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد پوری مسلم دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین کی موجودگی میں یہ کاروائی عمل میں آئی. اگرچہ یہ واقعہ اردو جرائد میں گزشتہ 20-25 سال کے دوران پہلے بھی شائع ہوتا رہا، لیکن اس عرصے میں اس کی کوئی تصویر شائع نہیں ہوئی. ہمارے ایک قاری نے اپنے ریکارڈ سے اس واقعے کی ہمیں یہ اخباری تصویر بھیجی ہے. اس تصویر پر جو عبارت تحریر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 20 ذی الحج 1351 ہجری کا ہے، 20 ذی الحج 1351 کا. عبارت یوں ہے کہ یہ سعادت مرحوم ملک فیصل شاہ عراق کی قسمت میں لکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام، یعنی حضرت حذیفہ الیمانی حاکم مدائن اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، نے خواب میں آ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریا سے فاصلے پر دفن کرایا جائے، کیونکہ دریا کا پانی ہمارے مزارات کے قریب آتا جا رہا ہے. چنانچہ عید قربان 1351 ہجری کے 10 روز بعد شاہی تسکو احتشام کے ساتھ یہ رسم ادا کی گئی، اور ان دونوں بزرگان دین کی زیارت سے لاکھوں مسلمانوں کو شرف اندوز ہونے کا موقع ملا. دونوں کے جسم بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش مبارک کا بال بال محفوظ تھا. آنکھوں کی چمک تک برقرار تھی. یہ اسلام کی صداقت کا ایک غیبی ثبوت ہے. اور یہ تحریر لکھنے والے ہیں ڈاکٹر علی حسین جعفری، یہ بھی کراچی سے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پرسنلی ان کو جانتا ہو. بہرحال یہ واقعہ ایک خاتون کی زبانی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جو اس موقع پر خود شریک تھی. انہوں نے اپنی کتاب مشاہدات بلاد اسلامیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. مشاہدات بلاد اسلامیہ کی مصنفہ جو اس واقعے کی لکھنے والی ہیں یا عینی شاہد ہیں، ان کا نام ہے محمودہ عثمان حیدر. تو یہ واقعہ اس کتاب کے پیج 53 سے 64 تک نقل کیا گیا. یہ ریفرنس اس لیے بول رہی ہوں کہ اسے ایک من گھڑت کہانی نہ سمجھا جائے. مصنفہ کے شوہر سید عثمان حیدر برطانوی ہند کی طرف سے عراق میں سفیر ہیں، اور مصنفہ اس واقعے کی عینی شاہد ہیں. انہی کے الفاظ میں واقع ہے، یہ لکھتی ہیں کہ ہاں، مدائن کا یہی تاریخی شہر گھٹتے گھٹتے اب ایک چھوٹا سا قصبہ رہ گیا. نوشروا عادل کے محلات کے آثار جس میں طاق کسرا شامل ہے دیکھنے کے لیے اکثر دور دراز ممالک سے سیاح آتے رہتے ہیں. یہاں چند قہوہ خانے بھی ہیں اور ایک مقبرہ بھی، جس میں زیر گنبد حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے، دو ملحق جدید طرز کے بنے ہوئے کمروں میں علیحدہ علیحدہ حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات ہیں۔ دائیں طرف قدر فاصلے پر دریائے دجلہ عجب شان سے بہ رہا ہے۔ مذکورہ والا صحابہ کرام کے مزارات شاہ فیصل اول کے دور میں ان کی دوبارہ تدفین کے بعد بنوائے گئے۔ پہلے یہ دونوں سلمان پاک یعنی مدائن سے دو فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر دفن تھے، شاید ہی کبھی کبھار کوئی فاتح پڑھنے چلا جاتا تو چلا جاتا۔ البتہ اتنا لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ دو صحابہ کے مزار ہیں، ورنہ وہاں جانے اور فاتح پڑھنے پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کسی کا بہت جی چاہا تو اس نے سلمان پاک سے ہی فاتح خانی کر دی، ورنہ اللہ اللہ خیر صلاح۔ مگر ہماری خوش قسمتی سے ہمارے قیام بغداد کے دوران دونوں کو پرانے مزارات سے نکال کر مقبرہ سلمان پاک میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی دنیا میں صداقت اسلام کی زندہ مثال ہے، جس کی تصدیق کے لیے نہ صرف ہم دو یعنی میاں بیوی بلکہ لاکھوں آدمی جو اس وقت حاضر موجود تھے ان کا دیکھا ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ملک فیصل شاہ عراق سے خواہش ظاہر کی کہ ہم دونوں کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پہ دفن کیا جائے، کیونکہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ امور سلطنت میں انہماک کے باعث ملک فیصل دن کے وقت یہ خواب قطعی بھول گئے۔ دوسری رات انہیں پھر خواب آیا، اگلی صبح وہ پھر بھول گئے۔ تیسری شب حضرت حذیفہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، فرمایا کہ ہم دو راتوں سے بادشاہ سے برابر کہہ رہے ہیں لیکن وہ مصروفیات کی بنا پہ بھول جاتا ہے، اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اسے اس طرف متوجہ کراؤ، اس سے کہہ کر ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرانے کا فوری بندوبست کراؤ۔ چنانچہ مفتی اعظم نے اگلے روز صبح صبح نوری السعید پاشا کو جو اس زمانے میں وزیر اعظم تھے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ نوری السعید پاشا سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ماجرا انہیں سنایا۔ نوری السعید نے بادشاہ سے ان کی ملاقات کا فوری بندوبست کیا، خود بھی ہمراہ گئے۔ مفتی صاحب نے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ نے کہا کہ بے شک میں نے دو راتوں کو متواتر انہیں خواب میں دیکھا ہے، میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کا خواب ہے، چونکہ آپ بھی اسی غرض سے تشریف لائے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوا، اب آپ ہی بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو وہاں سے نکال کر دریا سے فاصلے پر دفن کرو۔ اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ فیصل نے کہا میرا خیال ہے بطور احتیاط پہلے اس کی تصدیق کرا لی جائے کہ آیا دریا کا پانی اس طرف آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ مفتی اعظم اس پر رضامند ہو گئے، چنانچہ عراق کے محکمہ تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر کو شاہی فرمان جاری ہوا کہ مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کرا کے معلوم کیا جائے کہ آیا دریا کا پانی اس طرف رس رس کر آ رہا ہے یا نہیں، اور شام تک رپورٹ پیش کر دی جائے۔ چنانچہ تمام دن جگہ جگہ کھدائی کی گئی لیکن پانی تو درکنار نیچے سے جو مٹی نکلی اس میں نمی تک نہ تھی۔ مفتی اعظم تمام دن خود وہیں موجود رہے، تمام کاروائی بذات خود دیکھتے رہے۔ غرض یہ کہ انہیں بڑی مایوسی ہوئی، شام کو بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی۔ اس رات حضرت حذیفہ نے پھر خواب میں بادشاہ کو تاکید کی کہ ہمیں ہٹاؤ، جلدی کرو، دریا کا پانی ہمارے مزارات میں جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو چونکہ رپورٹ مل چکی تھی اس نے کہا یہ محض خواب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر اس خواب کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے روز حضرت حذیفہ مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور ان سے بھی وہی کہا اور سختی سے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جلد از جلد منتقل کرو، پانی ہے کہ ہمارے مزارات میں گھستا چلا آ رہا ہے۔ مفتی اعظم صبح صبح ہراساں پریشان قصر شاہی پہنچے، بادشاہ کو پھر اپنے خواب سے مطلع کیا۔ بادشاہ جھلا اٹھا، اس نے کہا مولانا آپ خود ہی سوچئے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ خود ہی تمام دن وہاں رہے، کاروائی بھی ساری آپ کے سامنے ہوئی، ماہرین ارضیات کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، پانی تو کجا وہاں نمی بھی نہیں، اب مجھے کہنے سے اور خود پریشان ہونے سے کیا فائدہ، جائیے آرام کیجئے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ بے شک کاروائی ساری میرے سامنے ہوئی ہے اور رپورٹ بھی میرے سامنے آئی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے متواتر حکم ہو رہا ہے، اب خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ مزارات کھلوا دیجئے۔ شاہ عراق نے کہا بہت اچھا، آپ فتویٰ دے دیں۔ مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے مزارات کو کھولنے کا اور انہیں وہاں سے منتقل کرنے کا وہیں فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کیا گیا، بروز عید قربان بعد نماز ظہر ان محترم صحابہ کے مزارات کھولے جائیں گے۔ اخبارات میں فتویٰ اور فرمان کا چھپنا تھا کہ تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور دیگر خبر رساں ایجنسیوں نے اس خبر کی تمام دنیا میں تشہیر کر دی۔ حج کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مزارات عید قربان سے کچھ روز بعد کھولے جائیں تاکہ ہم بھی شرکت کر سکیں۔ ادھر ایران، ترکی، مصر، شام، لبنان، فلسطین، حجاز، بلغاریہ، شمالی افریقہ، روس، ہندوستان وغیرہ ممالک سے شاہ راہ کے نام تاروں کا لامتنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، براہ کرم کچھ روز کی مہلت دیجیے۔ ایک طرف تمام دنیا اسلام کا اصرار اور دوسری طرف خوابوں میں اجلت کی تاکید۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر واقعی پانی رس رہا ہے تو اس رسم کو ملتوی کرنے سے نظارات کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ مفتی اعظم کے مشورے سے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر احتیاطاً ایک طویل اور گہری کھندق کھود کر سیمنٹ اور بجری بھروا دی گئی۔ ساتھ ہی دوسرا فرمان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ مسلمانان عالم کی خواہش پر اب یہ رسم عید قربان کے 10 روز بعد ادا ہوگی۔ مدائن جیسا چھوٹا سا قصبہ ان دنوں 10 روز کے اندر ہی اندر آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا۔ بستی کے تمام مہمان نواز گھر مہمانوں سے اور مسلمانوں سے کھچا کھچ بھر گئے۔ گلیوں، کوچوں، بازاروں میں ہجوم کی یہ کثرت سی کھبے سے کھاوا چھلتا تھا۔ میدان، صحرا، دور دور تک ڈیرے خیموں سے پٹ گئے۔ جگہ جگہ سفری قہوہ خانے، ہوٹل سرائے قائم ہوئے، شاہی لنگر اس پر مستزاد تھا۔ اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کسٹم اور روپے پیسے کی تمام پابندیاں ختم کر دیں تاکہ پاسپورٹ کی قید بھی باقی نہ رکھی۔ شاہی فرمان کے ذریعے سے یہ عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ باہر سے آنے والے اپنے متعلقہ ممالک کا محض اجازت نامہ لے آئیں۔ پھر بھی مدائن میں آنے والوں میں حجاج کی کثرت تھی جن کے پاس باقاعدہ پاسپورٹ تھے۔ ان کے علاوہ ترکی اور مصر سے اس موقع پہ خاص سرکاری وفد آئے۔ نئی صحابہ کرام کو سلامی دینے کی غرض سے ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کا سرکاری بینڈ آیا۔ مصطفیٰ کمال اور جمہوریہ ترکی کی نمائندگی ایک وزیر مختار نے کی۔ مصری وفد میں علماء وزراء کے علاوہ سابق شاہ فاروق نے، والی مصر نے جو اس وقت ولی عہد تھے، بطور رئیس وفد شرکت کی۔ دونوں مزارات کی گرد کافی گہری اور دور تک پہلے ہی کھدائی کر لی گئی تھی اور ایک طرف ڈھلان رکھ دی گئی تاکہ کرین کا پھل جو پھاوڑے کے پھل سے مشابہ تھا ڈھلان کی طرف آ کر مزار کے فرش کو کاٹتا ہوا نعش ہائے مبارک کو زمین پر سے اٹھا لے۔ کرین کے پھل پر سٹریچر پہلے ہی کس دیا گیا تھا تاکہ نعش ہائے مبارک کو تابوت میں رکھنے کی سہولت رہے۔ غرض یہ کہ ان 10 دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی وہ سلمان پاک پہنچ گئے تھے۔ بغداد ایک بار پھر اجڑ گیا، مدائن آباد ہو گیا۔ اس موقع پر انتہائی محتاط اندازے کے مطابق 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، جن میں ہر ملک، ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر عقیدے کے لوگ شامل تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کی آرزو میں لوگ جوک در جوک سلمان پاک جمع ہوئے۔ دوشنبہ کے دن، ٹیوزڈے بنتا ہے، 12 بجے کے بعد لاکھوں نفوس کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی، حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم 2 فرلانگ دور تھا۔ تمام سفرائے دول عراق کی پارلیمنٹ کے تمام ممبران اور اعلی حضرت شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ الیمانی کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر نصب کیے ہوئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو علیحدہ کر کے ہز مجسٹی شاہ فیصل اور وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور پرنس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر کی نعش مبارک کو مزار سے نکالا گیا۔ نعش ہائے مبارک کا کفن حتیٰ کے داڑھی کے بال تک بالکل صحیح حالت میں تھے۔ لاشوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے 2-3 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں اتنی پرسرار چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظریں اس چمک کے سامنے ٹھہرتی ہی نہ تھی، ٹھہر بھی کیسے سکتی تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا اس تمام کاروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کہ ابھی نعش ہائے مبارک تابوتوں ہی میں رکھی گئی تھی کہ آگے بڑھ کر مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان صحابہ کی بزرگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، لائیے مفتی صاحب ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ غرض یہ کہ لاشوں کو نکال کر شیشے کے بنے ہوئے خوبصورت تابوتوں میں رکھا گیا، رونمائی کی غرض سے چہروں پر سے کفن ہٹا دیا گیا، عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی اتاری، توپیں سر ہوئیں، اس کے بعد مجمع نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا۔ اس موقع پر ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے کمال کیا، کمال کیا کیا بلکہ دور دراز سے آئے ہوئے مشتاقان دیدار پر احسان کیا کہ شاہ عراق کی منظوری سے اپنے خرچ پر عین مزارات کے اوپر 200 فٹ بلند فولاد کے کھمبوں پر 30 فٹ لمبا 20 فٹ چوڑا ٹیلی ویژن کا سکرین لگا دیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کھمبوں کے چاروں طرف بھی چھت سے ملحق 4 سکرین لگا دیے گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مزارات کے کھلنے کے وقت سے آخر تک تمام کاروائی دیکھتا رہا۔ زیارت کے جوش میں کوئی ریل پیل نہ ہوئی، ہزاروں لوگ اس ہڑبونگ میں پس کر مرنے سے بچ گئے۔ عورتوں، مردوں، بچوں نے نہایت اطمینان سے پوری کاروائی دیکھی۔ جس وقت یہ مقدس جنازے پورے احترام کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے، ہوائی جہازوں نے غوطے لگا لگا کر سلامی اتاری، پھول برسائے۔ جب مرد کندھا دے چکے تو عورتوں کو شرف دیدار سے نوازا گیا۔ عورتوں نے جگہ جگہ ان دونوں کے تابوتوں پر منو پھولوں کی بارش کی۔ اس غرض سے راستے میں کئی بار تابوت رکھوائے گئے۔ غرض یہ کہ اس شان سے 4 گھنٹے بعد جب تابوت مقبرہ سلمان پاک میں پہنچے تو اعلیٰ فوجی حکام نے پہلے گارڈ آف آنر پیش کیا، اس کے بعد پھول نشاور کیے، پھر انہی اعلیٰ ہستیوں نے جنہوں نے مقدس لاشوں کو سب سے پہلے اسے کرین سے اتارا تھا، پورے ادب اور احترام سے اب نئے مزارات میں رکھا۔ اور یوں توپوں کی گرج، فوجی بینڈ کی گونج اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے درمیان یہ دونوں شہید سپرد خاک کیے گئے۔ دوسرے دن سنماؤ میں اس واقعے کی فلم دکھائی گئی، جس میں کندھا دینے والوں میں ان خاتون کے شوہر بھی موجود تھے۔ کہتی ہیں کہ میں خود کو ڈھونڈتی رہ گئی، عورتوں کے ہجوم میں کچھ پتا نہ چلا، خیر اس سے کیا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں اپنی خوش قسمتی پر ہمیشہ نازاں رہیں گے۔ اس واقعے کے بعد بغداد میں عجیب کھلبلی مچ گئی، بے شمار یہودی اور نصرانی خاندان بغیر کسی جبر کے اپنی جہل اور گمراہی پر افسردہ، اپنے گناہوں پہ نادم، جوک در جوک مسجدوں میں قبول اسلام کے لیے آتے تھے اور خوش واپس جاتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے پچھلی صدی کا جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔